السلام علیکم، پروگرام جہاں رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے، میزبان بہجت کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں شاو کانگ چانگ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں یہ موضوعات زیر بحث رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت پیر سے شروع، امکانات پر بات کریں گے اپنے ماہرین سے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کوششیں، ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا گیا ہے، اور بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے گائے محافظ گروپوں کو سخت انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ انتباہ کتنا کامیاب رہے گا، بات کریں گے اپنے تجزیہ کار سے۔ ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد پہلا سال مکمل، ترکی میں اس بغاوت کے اثرات کیا رہے، بات کریں گے ماہرین سے۔ یروشلم میں دہشت گرد حملے پر امریکی رد عمل اور عراق کے شہر موصل کی تازہ ترین صورتحال، یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ آئیے بات باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کل یعنی پیر سے پاناما کیس کے معاملے کی دوبارہ سماعت شروع کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق چھان بین کے لیے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جی آئی ٹی نے گزشتہ پیر کو اپنی تحقیقاتی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں پیش کر دی تھی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کی بیرون ملک اثاثوں سے متعلق کئی سوالات اٹھائے گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف اس رپورٹ کے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں پاناما پیپرز کو ایک سازش قرار دیتے ہوئے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں عائد کیے گئے الزامات کو مسترد کرتی ہیں۔ حزب مخالف کی جماعتوں کا موقف ہے کہ اس رپورٹ میں عائد کیے جانے الزامات کے تناظر میں وزیر اعظم کو فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے پاکستان کے ایک سابق اٹرنی جنرل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک سابق صدر قاضی محمد انور سے سوال کیا کہ جی آئی ٹی کی اس رپورٹ کے بعد اب قانونی عمل کی صورت کیا رہے گی، تو انہوں نے کہا،
دیکھیں یہ بہت چیز، اس کا بھی بہت چیز ہے، یہ ایک تفتیشی رپورٹ ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی جو تھی ٹیم کی، تو اس ٹیم نے تفتیش کی ہے، تفتیش کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا
جی،
اور نہ ہی اس کی بنیاد پہ کسی کو سزا دی جا سکتی ہے یا سزا سے بچایا جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فریقین کو، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سپریم کورٹ کو گئے تھے اور جو اس میں رسپانڈنٹ تھے وہ بھی، کہا کہ ان سب کو کاپی دے دی جائے، ان میں جس کو کوئی اعتراض ہے اس سے 17 جولائی تک یعنی منڈے تک اپنے اعتراضات داخل کرے، اور اگر اعتراضات داخل ہوئے تو سپریم کورٹ اس پہ اعتراضات سننے کے بعد فیصلہ کرے گی کیا یہ رپورٹ سپریم کورٹ اڈاپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے۔ اسے اڈاپٹ کرے گی تو پھر تو نیب کو کیس جائے گا جو ان کی سفارشات ہیں، اور اگر ریجیکٹ کرے گی تو وہ کلوز ہو جائے گا میٹر۔
بہت بہت شکریہ۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس، ایک انتہائی ممتاز نام ہے تجزیہ کاروں میں، ہمارے پروگراموں کا بھی اور ویسے بھی، اور یاسمین علی ماہر قانون ہے، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں کا پروگرام میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر رئیس، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ قریب ایک برس سے پاناما پیپر سامنے آنے کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک ہی موضوع زیر گفتگو چلا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد اس میں مزید شدت بھی دیکھی گئی ہے۔ جی آئی ٹی رپورٹ اور وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے اس رپورٹ کے بارے میں تحفظات، سیاسی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ان کے سامنے کیا راستہ ہے، کیا آپشنز ہیں؟
میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاناما کیس میں اپنا دفاع کریں اور سیاسی طور پر اپنی جماعت کو متحد رکھیں اور مستعفی نہ ہوں، جس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ نواز شریف صاحب کو ماننا پڑے گا۔ اب وہ فیصلہ ایک دن میں نہیں ہوگا، غالباً اس میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ خود فیصلہ نہ کرے بلکہ جو ریفرنسز ہیں وہ دائر کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کرے، جس کے مطابق لوئر کورٹس میں نواز شریف اور اس کے خاندان کے بارے میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جو یہاں پہ قیاس رائی ہے اور جس مفروضے پہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 جس کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو منتخب ہوا ہے اور عوامی عہدے پر اس وقت قائم ہے تو کیا وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ آرٹیکل 62-63 پاکستان میں کبھی استعمال نہیں کیا گیا اور یہ دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پارلیمانی نظام موجود ہے وہاں بھی استعمال نہیں کیا گیا. اگر یہ استعمال ہو جاتا ہے تو پھر تو سپریم کورٹ میں یہ کیس وزیر اعظم صاحب ہار جائیں گے, اور اگر نا اہل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت گرے گی نہیں, وہ قائم رہے گی اور انتخابات وہ اپنے وقت پر کریں گے, لیکن نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے ابھی. تو ان کے پاس جو آپشن ہے, جو آپ کا سوال تھا, وہ یہی ہے کہ اس کیس کا مقابلہ کریں, سیاسی جنگ بھی لڑیں جو لڑ رہے ہیں اور قانونی اور آئینی جنگ بھی لڑیں.
اچھا یاسمین, آپ قانون کی تعلیم بھی دیتی آ رہی ہیں, آپ کے خیال میں عدالت عظمیٰ میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یعنی جی آئی ٹی کی اس رپورٹ کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ رپورٹ بڑے مضبوط حقائق اس میں دیے گئے ہیں, فیکٹس اور دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہے, تو کس طرح سے اس کو لیا جائے گا وہاں پر, امکان کیا ہے؟
رپورٹ بہت زیادہ, اس کی جو ایک رپورٹ کی ایک وہ کاپی تھی, ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی آپ کہتے ہیں, جو بھی سافٹ کاپی وہ ہے, نیٹ پہ اویلیبل ہے, آئی ہے, دیکھی گئی ہے. اب جو جے آئی ٹی ہے اس کا کام ایک جو 12-13 سوال سپریم کورٹ نے اس کے سامنے رکھے کہ اس کے جوابات لینا ایک تفصیل کے ساتھ, انکوائری کے ساتھ, انویسٹیگیشن کے ساتھ, وہ میرے خیال میں جے آئی ٹی نے جو کام کیا ہے وہ لوگوں کی توقعات سے بہت آگے بڑھ کے کیا ہے. اتنی توقع نہیں تھی کہ اس لیول تک اور اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کر کے سامنے آئے گی. مثال کے طور پہ ایک ڈاکیومنٹ جو غالباً ایکس زیڈ ای کوئی کمپنی ہے جس میں نواز شریف صاحب ایک ملازم کی حیثیت سے انہوں نے نوکری کی کئی برس, اس کی کچھ تنخواہ کا بھی ذکر ہے جو وہ لیتے رہے, وہ ساری جو ڈاکیومنٹیشن سامنے آئی وہ بہت زیادہ شاکنگ تھی کہ ادھر ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی سوال جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. وہ جو رپورٹ ہے پاکستان میں, اس رپورٹ کو ایک پڑھے لکھے طبقے میں یا جو طبقہ جو قانون کی باریکیاں سمجھتا ہے یا وہ طبقہ جو قانون کی باریکیاں نہ سمجھے مگر بہرحال وہ سن رہا ہے اور پڑھ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کیا کچھ آیا ہے, ایک کلیئر کنسنسس ایک پرٹیکولر طبقے میں ڈیولپ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیجت کہ حقیقت کچھ بھی ہو, جو پرسپشن ہوتا ہے نا وہ ریالٹی سے بڑھ کے ریالٹی بن جاتا ہے, اور اس وقت جو پرسپشن یا کنسنسس بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کچھ غلط ہوا ہے. اب یہ رپورٹ ان اٹ سیلف ایک ججمنٹ کے طور پہ ہم اس کو لے ہی نہیں سکتے, ججمنٹ تو صرف سپریم کورٹ کرے گا, یہ سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ جج کریں کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو ریویو کریں, اس کا معائنہ کریں, دونوں فریقین کو مکمل وقت اور اختیار دیا جائے کہ جس کی پوائنٹ سے ان کا اختلاف ہے وہ اپنے اختلافات کو سامنے لائیں, اس کے بعد سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا.
اچھا ڈاکٹر,
یہ تو ایک بات میں اس میں ایڈ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی.
جی بالکل,
کہ جب تک یہ سوال جواب ہو رہے ہیں جب تک تو میں نہیں سمجھتی کہ نواز شریف صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کے پاس رپورٹ آئی ہے نا, سپریم کورٹ نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا, سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ججمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ کل کو یہ کہتی ہے کہ جی یہ مستعفی ہو جائیں, یا اس کیس میں بہت زیادہ وزن ہے, بالکل درست باتیں, اور اب یہ کیس نیب میں چلا جائے, اب جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ اگر کر لے کہ یہ مستعفی ہو جائیں یا نیب میں چلا جائے, دونوں صورتوں میں ایک انڈکمنٹ کی شکل سامنے آ رہی, اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب مورل اتھارٹی اپنی لوز کر جائیں گے پرائم منسٹر رہنے کی. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ باتیں اتنی وزندار نہیں ہیں اور اتنی کلیئرٹی سے کوئی غلط قدم سامنے نہیں آ رہا, اور اگر سپریم کورٹ ان آل اٹس اپنی جو ان کی دانائی ہے اس کی لائٹ میں ان کو کلین چٹ دے دیتی ہیں, تو پھر تو یہی تھرو.
اچھا ڈاکٹر رئیس, آپ سے میرا سوال ہے اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال بھی ہے کہ آپ نے ویسے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے سامنے راستہ کیا ہے اور کیا ان کے سامنے آپشن ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, سپریم کورٹ کا اب بہت سارے امکانات اور کیا سرائیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے, اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں واقعی کسی تبدیلی کا اور بڑی تبدیلی کا امکان ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جلدی تبدیلی کا, فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے, اور یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم, تناؤ, کشیدگی کی فضا ایک قائم ہو چکی ہے, اور جب تک کہ آئندہ انتخابات نہیں ہو جاتے یہ جاری رہے گی. یہ انتخابی مرحلے کی طرف ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں, تیاری کر رہی ہیں, لیکن یہ انتخابات اگلے سال اپریل, مئی, جون اس وقت ہوں گے, لیکن یہ تو سوابدید اس وقت کی جو حکمران جماعت ہے اس پر بھی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انتخابات ہم نے پہلے کرانے تو وہ کرا سکتے ہیں, لیکن ایسے ہوگا نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوری کسی تبدیلی کا ایک بہت بڑا امکان ہے. ہاں, جس تبدیلی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں ڈسکوالیفائی کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کوئی اور منتخب ہوگا, کون ہوگا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, لیکن اسمبلیاں بھی قائم رہیں گی, وہ اپنی دستوری مدت پوری کریں گی, اور ساتھ حکومت مسلم لیگ نون کی رہے گی.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر رسول بخش رئیس, ممتاز تجزیہ کار. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی, جہاں پر پاکستان کی فوج نے افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں کے خلاف فوج کا بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہمارے ساتھ ہیں, اور یہاں سے واشنگٹن سے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان دونوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اگر یاسمین ہمارے ساتھ ہوئیں تو ان کی بھی رائے ضرور لیں گے. پاکستان کی فوج نے افغان سرحد سے کے ساتھ ملحق قبائلی علاقے کی ایک دور افتادہ وادی ہے, اس میں عسکریت پسندوں کے خلاف نئی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اتوار کے روز راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ خیبر ایجنسی میں واقع راجگال وادی ایک مشکل ترین علاقہ ہے, جہاں کل عدم عسکریت پسند تنظیموں کے شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات ہیں. وہ کیا بتاتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
خیبر کا بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, پچھلے چند مہینوں کی ڈیولپمنٹ اگر آپ فالو کرتے رہے ہوں تو داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ داعش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کا پاکستان کے علاقے میں راجگال ویلی کے تھرو اس کا انفلوئنس جو ہے اس کو ہم ختم کر سکیں.
یہ ابھی آپ سن رہے تھے, وہ بتا رہے تھے آئی ایس پی آر کے سربراہ. تو برگیڈیئر ملک, پہلے آپ سے بات کرتے ہیں دفاعی نقطہ نظر سے, ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اس تازہ ترین کارروائی کی اب اہمیت کیا ہے.
بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ جی.
سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ راجگال ویلی جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, اور افغانستان کے بارڈر کے پار کون کون سے علاقے اس سے لگتے ہیں.
جی,
اگر ہم دیکھیں تو راجگال ویلی جو ہے یہ بڑے طور پر یا آن اے لارجر اسکیل یہ تیرا ویلی کا حصہ ہے اور خیبر ایجنسی کا حصہ ہے. خیبر ایجنسی کے ساتھ جو علاقہ افغانستان سے مل رہا ہے وہ ننگرہار پروونس کا, اور ننگرہار پروونس میں ہی وہ تورا بورا کا علاقہ ہے جہاں پر ابھی ریسنٹلی آئی ایس یا داعش کی موجودگی کا پتہ چلا ہے.
جی,
اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں بلکہ وہاں سے انہوں نے کچھ رپورٹ تو یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو بھی مار بھگایا ہے وہاں سے. تو اس سے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نگرہار کے علاقے میں, خاص طور پر چورا بولا کے علاقے میں, اور جو وہاں کے تمام کیوز اور ٹنلز کا جو نیٹ ورک ہے, اس علاقے میں داعش اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو چند مہینے پہلے امریکہ نے بھی وہاں پر اپنا مدر آف آل بومب جو ہے وہ اٹیک کیا تھا اور کافی سارے لوگ مارے گئے تھے, جس کے اندر را کے لوگ بھی مارے گئے تھے. اب آپ پاکستان کے جب آپ حالات دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے پارچنار میں بہت بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے. اس کی جب زیادہ انویسٹیگیشن کی گئی, لوگ پکڑے گئے, کولیبریٹرز پکڑے گئے, تو اس بار یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی آئی ایس یا داعش جو ہے وہ ملوث تھی. تو اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو فاٹا کی کورم, خیبر اور محمد ایجنسیز جو ہے, یہ تینوں ایجنسیز نگرہار کے ساتھ ان کے بارڈرز ملتے ہیں. تو اگر وہ نگرہار سے کورم کے اندر آپریٹ کر چکے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ خیبر سے جب وہ آپریٹ کریں گے تو وہاں سے وہ آ کر پشاور کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان اس ایک پاسبلٹی کو رد کرنے کے لیے, رد آپریشن رد الفساد کے تھرو ہی ایک آپریشن کر رہے ہیں. ایک میجر آپریشن ہے جس میں پوری انفنٹری ڈویژن آپریٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ ایئر فورس بھی شامل ہے, ہمارے ساتھ اس کے ساتھ سول آرم فورسز بھی شامل ہیں. اور ان کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے اس بارڈر کو سیکیور کریں بفور دا ونٹر سیٹس ان, مطلب ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اور مہینے ڈیڑھ مہینے تک وہاں پہ شامیں جو ہیں, راتیں جو ہیں بہت زیادہ سرد ہو جائیں گی اور وہاں پہ آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ونٹر سیٹ ان ہونے سے پہلے اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبلش کریں, جو فینسنگ مائننگ کرنی ہے, جو چیک پوسٹ یا فورٹس بنانے ہیں وہ ان کو اسٹیبلش کر لیں مکمل طور پر. تقریباً ہر ڈیڑھ کلو میٹر کے فاصلے کے اوپر یا تو کوئی چیک پوسٹ ہوگی یا کوئی ایک فورٹ بنے گا. اور جتنے بھی یہاں پر ان کے اس علاقے میں, اس ویلی میں ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے ابیٹرز ہیں, ان کے فائنانسرز ہیں, ان کے کولیبوریٹرز جو ہیں, ان کے ٹرانسپورٹرز جو ہیں, ان کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں, اس تمام علاقے میں پاکستان فوج اپنا ڈومینیشن اور اپنی پریزنس کو یقینی بنانا چاہتی ہے تاکہ سردیاں آنے سے پہلے پاکستان کی افواج کی ریٹ اس کے اوپر مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جائے, یہاں پر ان کو کوئی کولیبوریشن یا کوئی مدد نہ ملے. ونٹرز کا سیزن جو آتا ہے اس میں پاکستان اپنی پاکستان افواج جو ہے اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کریں تاکہ آئندہ اگلے سال جب یہ موسم کھلتا ہے اور کیمپیننگ سیزن دوبارہ شروع ہوتا ہے تو کسی بھی طور پر جو ہے یہ دہشت گرد جو ہیں, آئی ایس یا داعش والے جو لوگ بھی ہیں, وہ کسی بھی طرح سے خیبر ایجنسی کے تھرو پشاور اور پشاور کے تھرو پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اپنا اثر یا رسوخ نہ بڑھا سکے.
اچھا بڑے صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, ڈاکٹر یوسف صحیح سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اور افغانستان میں داعش اس کی موجودگی کس حد تک تشویشناک ہے؟ کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ بہت عرصے سے ہم اپنے ان پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں, خاص طور پر صوبہ ننگرہار کی جس کی سرحد کی بات ابھی بریل صاحب نے بھی کی, اس میں کافی اس موجودگی کے بارے میں بات کی جاتی رہی ہے. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں, کس حد تک یہ تشویشناک ہے موجودگی وہاں پر, کہ اب خاص طور پر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت آ پڑی ہے؟
داعش کی موجودگی جو ہے وہ تو تشویشناک بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ داعش جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے, اس کے لیے آپ لوگ کچھ کریں, لیکن ابھی تک کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ ہم پچھلے 3 سال سے کہتے آ رہے تھے. ابھی یہ جو ہیں آرمی نے جو آپریشن شروع کیا ہے تو وہ ابھی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو داعش کوئی نئی چیز نہیں ہے. داعش بیسیکلی جو ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے مجاہدین کہلاتے تھے, پھر طالبان کہلاتے تھے, پھر ان کے سپلنٹر گروپ ہو جاتے ہیں, اور وہ سپلنٹر گروپ جو ہیں وہ پھر ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں, کوئی طالبان کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں, کوئی جو ہے وہ داعش کے ساتھ یا آئی ایس ایس کے ساتھ جو ہیں وہ ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں سرے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اگر آپ دیکھیں جب ابھی پہلے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بتایا کہ نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 3 ایجنسیز ہیں, مومند, خیبر اور کرم, اور پھر نیچے جو ہے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان ہیں, تو یہ بارڈر ایریا ہیں جو کہ ڈیورن لائن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, جو کہ کنر, نگرہار اور خوست اور اس طرح سے نیچے جو ہیں وہ پکتیا اور پکتی کا ہیں, تو اس کے ساتھ یہ جو بارڈر ایریاز ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بیسیکلی جو کنٹینشن ہے وہ تو وہی ہے, ڈیورن لائن ہے, لیکن دونوں ممالک کے جب تک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوں گے تب تک اس یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. جیسے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو تھا ضرب اعظم تھا, ضرب اعظم میں ٹیررسٹ کو ڈسپلیس کیا گیا, کچھ کو مارا گیا, بہت کم لوگوں کو مارا گیا اس میں, لیکن وہ جو ہیں اس کے بہت سارے مطلب کلیمز ہوئے کہ 3500 ٹیررسٹ کو مارا گیا, لیکن اس کے کوئی خاص ثبوت ہے نہیں کسی کے پاس. کسی کے پاس وہ ثبوت کسی کو دکھائے نہیں گئے ہیں کہ وہ ثبوت کہ وہ 3500 جو ٹیررسٹ تھے وہ کس طرح مارے گئے, وہ کہاں پہ ہیں, ان کے گریوز کہاں پہ ہیں, کس طرح ان کو دفنایا گیا, کیا ہوا ان کا. تو یہ ساری جو ہے ایک سیکریسی ہے ان
لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا سوال آپ سے کروں گی کہ جب اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں تو دفاعی شعبوں کی طرف سے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ سیکریسی رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہونے والی کاروائی کو نقصان نہ پہنچے, کیا آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں؟
جی بالکل, تو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضرب اعظم ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو جب وہ ختم ہو چکا ہے تو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ علاقہ کلیئر ہو چکا ہے, پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیک جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اور
اس کا جواب ہم لیتے ہیں برگیڈیئر صاحب سے, لیکن پہلے ہم یاسمین ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم ایک بات کرتے ہیں, وہ اس مسئلے پہ کافی لکھتی آئی ہیں. یاسمین آپ ہمیں سن رہی ہیں, آپ نے برگیڈیئر صاحب کو بھی سنا, آپ نے ڈاکٹر یوسف زئی صاحب کو بھی سنا, اس سارے تناظر کے اندر اس علاقے کے اندر خاص طور پر جیسے کہ ڈاکٹر عاصم نے بات بھی کی کہ مجاہدین, طالبان اور پھر ان کے ساتھ جو سپلنٹر گروپ ہوتے ہیں جو افیلیٹ ہو جاتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کس حد تک اس تناظر کے اندر وہاں پر دہشت گردی کے خطرے کو کتنا کنٹین کیا گیا ہے اور کتنی مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, اس ایشو کو ہمیں ایک زیادہ بڑی پکچر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے پروگرام میں پہلے ڈسکس ہوئی ہے, بلکہ 2 ہفتے پہلے غالباً اس ٹاپک پہ ہماری گفتگو بھی
کافی کافی تفصیلی بات کرتے آ رہے ہیں ہم,
تفصیلی بات ہوئی تھی کہ اس آپ دیکھیے اس وقت افغانستان اور پاکستان کے آپس کے ریلیشن شپ کیا ہیں, ہماری بارڈر کی سیلنگ کی پالیسی کیا ہے, اور میری بریگیڈیئر عمران ملک سے کچھ دنوں پہلے ذاتی لیول پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ خالی فینسنگ پہ کام نہیں بنے گا, کہیں پہ مائننگ ہونی چاہیے ساتھ, کہیں پہ پیٹرولنگ ہونی چاہیے, کہیں پہ فینسنگ ملا جلا کے ہم کو اس سلسلے کو چلائیں گے, تب وہ ایک افیکٹو بارڈر کنٹرول کی سچویشن بنتی ہے. کیونکہ لوگوں کی آزادی سے آنا یا جانا, خصوصاً آنا جو ہے وہ ایک حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. اب ضرب العظم کی ہم نے بات کی تو اس کے بعد سے پھر رد الفساد بھی شروع ہوا, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے. جب تک افغانستان اور پاکستان کی حکومتیں انٹیلیجنس ایکسچینج نہیں کرتی ہیں اور اس معاملے میں بالکل ساتھ نہیں چلتی, لیکن جہاں پر باہر سے دوسرے پلیئرز آ جاتے ہیں, جیسے یو ایس آ گیا, یو ایس کا خیال ہے کہ پاکستان کو دبایا جائے پھر معاملات درست ہوں گے, وہ انڈیا کو سپیس دے رہا ہے, انڈیا افغانستان کو اسٹریٹیجک ڈیپتھ کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, تو وہ بڑی اگر ہم ایک صورت حالات دیکھیں تو جیسے پیاز کی تہ در تہ تہیں اترتی ہیں, تو ہم سچویشن سیریس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. داعش ایک پرانی پریزنس ہے, بالکل مانتی ہوں, لیکن بہت جگہ پہ یہ لوگ طالبان, مجاہدین, داعش اوور لیپنگ کرتے, تو ان کو الگ الگ کر کے بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ لوگ گروہ داعش کا ہی ہے خالی, یہ فلاں کا, یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا,
اور جب جو آرگنائزیشن کلیم کرتی ہیں کہ ہم نے جی یہ قتل کیا, ہم نے یہ ایکشن کیا, تو بعض اوقات کون کس کی بھی لے رہا ہوتا ہے کریڈٹ, وہ بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے. بہرحال وارداتیں تو ہو رہی ہیں, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب تک افغانستان یہ اپنی پالیسی کو کلیئر نہیں کرتا, جب تک اس کی پالیسی کو ایکسٹرنل ممالک ڈرائیو کرتے رہیں گے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر متزلزل ہوتا رہے گا اپنی پالیسی.
اس کے بارے میں یاسمین آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ دونوں طرف سے دیانت دارائی سے پاکستان کی طرف سے بھی, اور جو ہم نے بات کی تھی کہ افغانستان کو پاکستان کے لیے تحفظات ہیں اور پاکستان کو افغانستان سے تحفظات ہیں, تو ان کو بڑی دیانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور پھر اپنے اس مسئلے کو جو کہ مشترکہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی. اب کوئی کامنٹ ہم لیتے ہیں برگیڈیئر ملک سے اور ڈاکٹر یوسف زئی سے کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. برگیڈیئر ملک, کس حد تک ممکن ہے کہ داعش کے اثر و رسوخ کو یا ان کی کاروائیوں کو پاکستان میں روکا جا سکے, کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں جی کہ انشاءاللہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی. ایک کوئک کمنٹ میں کر لوں آپریشن ضرب عرض پہ کہ دیکھیے ایک آپریشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیمر اینڈ اینویل. ہم نے امریکن سے بھی یہ کہا تھا, افغان حکومت سے بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپریشن ضرب عرض اسٹارٹ کریں نارتھ وزیرستان میں, آپ جتنے بھی کراسنگ سائٹس ہیں ان کو اپنے علاقے میں بلاک کر دیں, آپ اینویل کا کام کریں, پاکستان کی آرم فورسز ہیمر کا کام کریں گی اور ان دونوں کے درمیان میں ہم تمام ٹیررسٹ کو کرش کر دیں گے. انہوں نے وہ کام نہیں کیا. پاکستان نے جب اپنی ہیمر چلائی تو وہ انہیں کراسنگ سائٹ سے نکل کر افغانستان میں چلے گئے, اور باقی بات رہ گئی 3500 ٹیررسٹ مرے کہ نہیں مرے, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز کتنی کم ہو گئی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے آپریشن میں کامیاب ہوا ہے. اور جہاں تک بات ہے آپریشن کی ادھر راجگال ویلی میں اور خیبر ایجنسی میں, تو دیکھیے یہ ایک تو پھر وہی بات ہے کہ اگر افغانستان ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہے, پھر اینویل کا کام کرے, تمام کراسنگ سائٹس کو بلاک کرے اور پاکستان کی آرم فورسز ادھر سے آپریٹ کرتے ہوئے ان کو کرش کر دیں گی اس اینویل اور اپنی ہیمر کے درمیان میں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ننگرہار میں ہو کیا رہا ہے, وہاں پر آئی ایس موجود ہے, وہاں پر رو اور این ڈی ایس کا نیکسس موجود ہے, وہاں پر انمارکڈ ہیلی کاپٹرز اڑ رہے ہیں, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو پاکستان نے میرے خیال میں اپنے ایک پی ایم کیا ہے ایک ایسے آپریشن کو جو کہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, اور افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ننگرہار سے خاص طور پر اور تورا بورا سے خاص طور پر ہوگی, اور یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ خاص طور پر اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کو پری ایمپٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نارتھ وزیرستان میں جو شوال ویلی جو ہے اور جس کو جیسے ابھی ڈاکٹر یوسف زئی صاحب نے کہا کہ یہ ابھی 90% کلیئر ہوئی ہے, وہ بھی آخری جو اس کے چند ایریاز رہ گئے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. تو پاکستان از ایبسلیوٹلی کلیئر, پاکستان افغان بارڈر ول بی مائنڈ, ول بی فینسڈ, will be managed, اور صرف وہ جو کراسنگ سائٹ پاکستان چاہے گا انہیں کراسنگ سائٹ سے افغانی اس کے اندر آ سکیں گے اور واپس جا سکیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جس کو وہ اپنے طور پر
استعمال کر سکیں,
ایٹ دیئر اون ول اس کو کراس کر سکیں بارڈر کو.
اچھا بہت بہت شکریہ برگیڈیئر عمران کا. بھی آخری سوال میرا ڈاکٹر عاصم سے اس سلسلے میں کہ میجر جنرل آصف غفور نے جو کہ بابا جن سے ہم نے بات کا آغاز ہی کیا تھا, انہوں نے آج یہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ اس نئے آپریشن کے آغاز سے قبل افغان فوجوں اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے اور اگر وہ چاہیں تو اس میں معاونت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عاصم, اس معاونت کے امکانات کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیے تجزیہ کار ہمیشہ جب کرتے ہیں بات, آپ نے بھی یہی کہا کہ دونوں ملکوں کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس چاہیے, تو اب آپ اس معاونت کے یا اس اسسٹنس کے کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
اس اسسٹنس کے امکانات تو مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے اور کوئی کوآرڈینیشن جو ہے وہ نہ ہو سکی دونوں ممالک کے بیچ میں, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی جو ہے وہ دونوں طرف سے بالکل صحیح ہے, دونوں ممالک کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ٹیررسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے, ان کو ٹیکل کر سکے, لیکن جو مسئلہ ہے اور وہ بہت اہم ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. دونوں ممالک اسلام آباد اور کابل کے درمیان ایک ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ان کے درمیان اعتماد کی بہت بڑی کمی ہے. وہ ایک دوسرے کو کانسٹنٹلی, جیسے ہی یہ اب یہ آپریشن ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ جو ممالک ہیں پاکستان افغانستان کو اور افغانستان پاکستان کو, یہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے اور کہیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ جو ہے یہ آپریشن جو ہے یہ فیل ہو گئے ہیں. تو جب تک یہ اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال نہیں ہو جاتی تب تک یہ جو ٹیکٹیکل آپریشنز ہیں ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح یہاں سے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے، بریگیڈیئر عمران ملک پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے، اور یاسمین علی کو ہم نے ان کی چھٹیوں میں زحمت دی لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی، قانون جانتی ہیں، قانون پڑھاتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ممتاز تجزیہ کار اور کالم نگار ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں، ہماری بھارت کی ایک سیگمنٹ ہے چھوٹی سی، جس کے بعد ہم وقفہ لیں گے اور اس کے بعد بین الاقوامی خبروں کی طرف چلیں گے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع اس طرح کا ہے کہ جس میں ہمیں آپ ہی سے پوچھنا تھا کہ بھارت میں اس سلسلے میں اب واقعی کیا صورت سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کا اب مانسون اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، اس سے ایک ہی دن پہلے جو گائے کے محافظ گروپ ہیں ان کو سخت وارننگ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نئی دلی میں منعقد ہونے والے کل جماعتی اجلاس کے بعد، جس میں وزیر اعظم مودی اور سینئر لیڈرز بھی موجود تھے، یہ اتوار کے روز ہی ہوا، تو میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جو مرکزی وزیر اننت کمار ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تمام ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ گائے کے تحفظ کے نام پر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں گائے کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہے، گائے کی حفاظت کے نام پر جرائم کا ارتکاب برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا، یہ پہلا موقع بھی نہیں ہے جب کہ وزیر اعظم نے اس قسم کا بیان دیا ہو، اس سے پہلے بھی وہ محافظوں کو متنبہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ بیان دینا کافی نہیں، کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں، اب چونکہ ملک کے اندر بہت سارے ایسے حالات و واقعات سامنے آئے ہیں جس میں اس بات کی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی محافظ کے نام پر کام کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کیا واقعی ان کو روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی جائے گی، یا واقعی اس انتباہ کے بعد کوئی بہتر صورتحال ممکن ہو سکے گی؟
دیکھیے، یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بات جاننا پڑے گا
جی،
کہ جو ہندوستان کے جو کا جو کنسٹیٹیوشنل جو فارمیٹ ہے اس کے تحت جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہوتا ہے۔
اچھا،
لیکن اس کے باوجود جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، خاص کر کے مودی صاحب کی طرف سے، یہ تیسری بار جو ہے اتنے اسٹرانگ ورڈس کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ گنڈے لوگ ہیں، یہ ان کو نہ گائے سے مطلب ہے نہ ہی دھرم سے مطلب ہے، یہ بیسیکلی لومپنس لوگ ہیں، یہ لوگ اور دوسرے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ گائے کے نام پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہنسا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ الگ ہے، لیکن جو دوسری بات ہے کہ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس سے جو ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے، اور خاص کر کے جو مڈل کلاس ہے، جو سولائز لوگ ہیں، خاص کر کے جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے جن سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ اس طرح کے ہنسا جو ہے، آپ گائے کی وجہ سے کسی کو آپ کسی کی آپ جان لے لیں، یہ تو ہندوستان میں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارے اور سارے جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں ان کے طرف یہ دائتو بن جاتا ہے کہ وہ ایکشن لیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی جگہوں پر ہندوستان میں اس طرح کے کیسز میں ایکشنز ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو بن جاتا ہے کہ چونکہ یہ بیسیکلی اس مسئلے کو جو ہے کہ ہندو مسلم کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے بالکل ہی پولیٹیکل، اس وجہ سے سرکاریں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ لیکن اب جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سے جو بیان آ رہے ہیں، جو خاص کر کے مودی صاحب کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں، تو خاص کر کے بی جے پی کی جو رولڈ اسٹیٹس ہے وہاں پہ ایکشن ہو، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ضرور ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کھلا کھیل جو لوگ کر رہے ہیں، جو گائے کو بچانے کے نام پہ ہنسا کر رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں جو ہے ایک انسیکیورٹی پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ گائے اور اس سے جڑے ہوئے کام کاج میں اس کے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے ایک ایلینیشن کی ایک جو بھاونا آ رہی ہے، اس کو بند کرنے کے لیے سرکار کو، چیف منسٹرز کو، سارے لوگوں کو اس میں آگے بڑھ کر کے اس میں آگے آنا چاہیے اور کڑے ایکشنز لینے چاہیے، تاکہ ہندوستان کے اندر میں کوئی اس طرح کا واقعہ پھر سے دوبارہ نہ ہو۔ یہ ایسی امید جو ہے سرکار سے تو ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جو خاص کر کے اس مسئلے کو جو اس کا جو پولیٹیسائزیشن جو ہوتا ہے اس کو لے کر کے بھی ایک آپتی ہے لوگوں میں، لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت جگہ جو اس طرح کی لنچنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے صرف جو ہے ایک ہی چشمے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بات الگ ہے۔ لیکن جو بات جو آج جو سامنے آئی ہے خاص کر کے پردھان منتری کے بیان سے، وہ یہ بات کلیئر کٹ سگنل ہے کہ راجیہ سرکاریں جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں ان کو بالکل ایک صاف سٹینڈ لینا چاہیے اور اس طرح کی حرکت میں جو بھی شامل ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو, سخت سے سخت ان کو سزا ملے, ایسا کام ہونا چاہیے.
اچھا, اس کا ایک اور بالکل چھوٹا سا ایک جواب دیجیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بعض اوقات سیاسی فائدوں کے لیے, مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس سارے سلسلے کو؟
دیکھیے, بیسیکلی پچھلے جو دو تین کیسز جو ہوئے ہیں جو اس میں وہ اس میں ایک پولیٹکس کا بھی ایلیمنٹ تھا. جیسے جو جو پہلا جو واقعہ ہوا تھا اتر پردیش کے اندر میں, اس میں جو گورنمنٹ جو تھی وہ بی جے پی کی نہیں تھی, لیکن پھر بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار سے یہ امید تھی کہ وہ کوئی کڑا ایکشن لیتی, لیکن پھر بھی وہ ووٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. تو یہ پولیٹکس کے لیے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کا صرف فائدہ جو ہے وہ بی جے پی اٹھاتی ہے, آر ایس ایس والے لوگ اٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ ایسا بن جاتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے ریزن اور اپنے اپنے اپرچونٹی کے مطابق اس کو استعمال کرتی ہے, چاہے وہ بنگال ہو, چاہے وہ کیرلا ہو, چاہے وہ یو پی ہو. اس لیے کسی ایک پارٹی کو اس کے لیے ذمہ دار کہنا وہ غلط ہوگا. لیکن ہاں, اس بارے میں تو یہ جو سول سوسائٹی ہے ہندوستان کی اور جو خاص کر کے جو مڈل کلاس ہے ان کے کانشسنس کو یہ گھٹنائیں جو ہے وہ جھکجھوڑ چکی ہیں. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انف از انف, اب اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے. دیش اس طرح سے لمپنس کے ذریعے جو ہے نہیں چلایا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار, ممتاز تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر منیش, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بین الاقوامی سیگمنٹس ہماری, اور ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر فرقان حمید استنبول سے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہاں واشنگٹن سے عارف انصار ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ان دونوں کا پروگرام کو خوش آمدید ان کو کہتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر آگے چلتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم بات کریں گے کچھ بین الاقوامی خبروں کی, اور سب سے پہلے اس میں ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد ایک سال مکمل ہو گیا, اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس ایک سال کے دوران ترکی میں انتہائی سخت اقدامات اٹھائے گئے. بغاوت میں ملوث ہونے کے شبے میں ہزاروں افراد کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں. ان کے بارے میں ہم اپنے پروگراموں میں مسلسل بات کرتے آئے ہیں. ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی میں ناکام بغاوت کے پس پردہ جو عناصر ہیں ان کو غدار ہیں اور ان کا سر قلم کر دینا چاہیے. صدر نے ہنگامی صورتحال میں توسیع کرنے کے حوالے سے بھی بات کی. تو جیسا کہ ہم نے بتایا, استنبول سے ممتاز تجزیہ کار فرقان حمید ہمارے ساتھ ہیں, اور یہاں امریکہ سے ممتاز ریسرچر اور تجزیہ کار عارف انصار ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. آداب جی, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. تو پہلے ترکی کی بغاوت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرقان جی, فرمائیے گا کہ ناکام بغاوت کے بعد اس ایک سال کے عرصے میں ترکی میں جو تبدیلیاں نظر آئی ہیں وہ مثبت رہیں دفاعی اعتبار سے, اور لیکن یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے اثرات کیا رہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت سی نکتہ چینی بھی کی جاتی ہے.
بالکل, ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں مثبت بھی رہی, ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منفی بھی. منفی اس لیے رہی ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے خاص طور پر اپوزیشن جو ہے وہ سلسلے میں وابیلا مچا رہے ہیں کہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. انہوں نے کئی ایک انسانی حقوق کو پامال کیا ہے اور کئی ایک آئین میں ترمیم کرواتے ہوئے حقوق کو محدود کر دیا کہ انسانی خاص طور پر انسانی حقوق کو خاص طور پر عدلیہ پہ جو ہے وہ رجب طیب ایردوان نے قبضہ تقریبا جو ہے وہ کیسے ہی کر لیا. لیکن دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے بہتر اس لیے ہوئی ہے, پوزیٹیو جو ہے ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ترکی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مارشلا کے یا فوجی انقلاب کے راستے جو وہ بند ہو گیا. کبھی بھی شاید کبھی کوئی سوچے گا کہ ترکی میں جو ہے مارشلا لگایا جائے یا فوجی بغاوت کی جائے. اس سلسلے میں اس کو ہزار بار پہلے سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ایسا کیا جا سکتا. میرے خیال میں اب ایسا ممکن نہیں ہے. رجب طیب ایردوان نے چند ایک اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاص طور پر صدارتی نظام آنے کی وجہ سے اب آئندہ کبھی بھی جو ہے وہ یہاں پہ مارشلا نہیں لگ سکے گا. جیسا کہ پاکستان ترکی میں تقریباً ہر 10 سال بعد ہے وہ مارشلا لگتا رہا, لیکن میرا خیال یہ آخری کوشش تھی, ناکام کوشش تھی. اس لیے عوام نے نکل کر پھر سڑکوں پر آ کر ٹینکوں کے آگے آ کر اپنے آپ کو جانوں کی پرواہ کیا ہوا ہے, جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ڈیموکریسی کے حق میں ہے, جمہوریت کے حق میں ہے, اور اس لیے وہ آئندہ جو ہے کسی کو بھی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پہ جو ہے یہ مارشل لگانے کا کچھ سوچ بھی سکے.
جی عارف انصار صاحب, اس ایک سال کی تکمیل پر ترک حکومت نے مزید 7,400 سرکاری ملازموں کو برطرف کیا, جس سے پہلے برطرف کیے جانے والے سرکاری ملازموں کی تعداد کم سے کم 1,00,000 بتائی جاتی ہے. آپ کے خیال میں اس نوعیت کی کارروائی چاہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی ہو کس حد تک جائز قرار دی جا سکتی ہے؟
جی میں کہوں گا کہ اوور بورڈ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جو ریئیکشن تھا وہ تو آبویس تھا, جو بھی اقدام ہوئے تھے مارشل لا کی جو کوشش تھی یا فوج نے جو بھی کارروائی کی تھی کوپ کی اٹیمپٹ کی تھی اس کا ریئیکشن تو اسی طرح کا آنا تھا. لیکن آپ اس میں یہ کہنا کہ اس اتنے لوگ انوالو تھے تو وہ پھر میرا خیال ہے اوور بورڈ چلی گئی ہوئی ہے کہ آپ پوری سوسائٹی میں کسی بھی خیالات کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہوں. ظاہری بات ہے 100,000 لوگ ڈائریکٹلی کسی کو میں تو انوالو نہیں ہو سکتے, تو آپ اس کا مطلب ہے ایک سوچ کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ میرا خیال ہے ایک پریشان کن بات ہے, کیونکہ پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے اس کا ریئیکشن بھی پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور خاص طور پہ اس ریجن میں بھی ہے, اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنزرویٹزم لبرلزم جو بھی اس کو نام دیے جا رہے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا اس میں یہ کہنا میرا خیال ہے اس کے جواب میں یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ جب لاکھوں میں لوگ گرفتار ہونے شروع ہو جائیں تو وہ ایک کنسرن کی بات ہے.
اچھا امریکہ نے ان تمام ترک افراد کو سراہا ہے, ایک بیان جاری کیا ہے کہ مختلف پس منظر اور سیاسی نظریات کے حامل افراد اپنے جمہوری معاشرے کی آزادیوں اور حقوق کے تحفظ کے لیے گلی کوچوں میں اس وقت نکل آئے تھے. ڈاکٹر فرقان, امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے ترک لیڈر فتح اللہ گولن کو اس بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے جو اس کو مسترد کرتے ہیں, اس سے انکار کرتے ہیں. اس مسئلے پر ترکی اور امریکہ کے درمیان کچھ اختلافات بھی رہے. آج امریکہ اور ترکی اپنے تعلقات میں کہاں کھڑے ہیں؟
ہاں دیکھا جائے دونوں ممالک کے درمیان یہ مسئلہ جو ہے پچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ترک حکومت جو ہے وہ ہر صورت چاہتی ہے وہ فیت اللہ گولن کو جو ہے ترکی کے حوالے کر دیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے خود جو ہے پاکستان میں جا کے اقدامات کر سکتا ہے اور وہاں دہشت گردوں کو گرفتار کر سکتا ہے, اسامہ بن لادن کو قتل کر سکتا ہے, اس کو ہلاک کر سکتا ہے. تو پھر کیا وجہ کہ امریکہ جو جس پہ پناہ لیے وہ فیت اللہ گولن اس کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتا ہے؟ جبکہ سب کو معلوم ہے فوج یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے جو جتنے بھی غدار تھے یا جتنے بھی جو فوج کو کی تھی جنہوں نے اٹمپٹ کی تھی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمیں جو آرڈر جو ملے تھے فیت اللہ گولن کی طرف سے ملے تھے, جبکہ ثبوت ترکی جو ہے ثبوت جو ہے امریکہ کو فراہم کر چکا ہے. فائلوں کی فائلیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں فائلیں جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کی جا چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک امریکہ جو ہے فیت اللہ گولن کے بارے میں اس کو اپنے اس میں نگرانی میں رکھے ہوئے اس کو ترکی کے حوالے کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. تو اس لیے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان اسی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی سرگرمی دیکھی جا رہی ہے.
اچھا عارف صاحب, آپ نے سنا جو ڈاکٹر فرقان بتا رہے تھے کہ ساری صورتحال کیا ہے, تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس معاملے میں جو یہ تاخیر کی وجہ یا مؤخر کرنے کی وجہ ہے اس میں وہی بات ہے کہ انسانی حقوق کی بات سامنے آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے فتح اللہ گولن جو جلا وطن ہو کر یہاں آئے ہیں ان کے بھی اپنے انسانی حقوق کا تحفظ اب امریکہ کی ذمہ داری ہے, اور دوسرا یہ کہ حوالگی کا کوئی جو ہوتا ہے سمجھوتا دونوں ملکوں کے درمیان اس کے تحت اس کا ایک عمل ہوتا ہے, تو کس طرح سے آپ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ہو رہا ہے یا امریکہ اپنے اس وہ امریکہ ان کو ان کے حوالے کرنے سے ہی بالکل کی نفی کرتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے بیان آئے تھے کہ جو اس معاملے میں کہ ایویڈینس اگر ہوگا تو وہ ضرور ترکی کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور جس طرح ڈاکٹر فرقان نے کہا ہے کہ شاید ترکی نے بہت سی انفارمیشن دی بھی ہے. اس میں میں نے اس بارے میں میڈیا رپورٹ نہیں دیکھی کہ امریکہ کا کیا ریئیکشن تھا جو انفارمیشن ترکی نے پرووائڈ کی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ عموماً ایسے واقعات میں ایسی صورتحال میں بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹلی لنکڈ ایویڈنس ہے یا فیکچوئل انفارمیشن اس میں ہے وہ کہنا میرا خیال میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, اور میں نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیکھا امریکہ کی طرف سے. لیکن ظاہری بات ہے یہ طویل عمل ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ترکی کی طرف سے تو یہ ہے کہ وہ ان کی نظر میں وہ اس میں شامل تھے, اور اس میں پھر جو آج کل کی جو انٹرنیشنل ریلیشن میں کمپلیکیشن بن چکی ہوئی ہے کہ جو اگزامپل دی گئی کہ ہر ایک ملک جو ہے خاص طور پہ اس ریجن میں اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, اور ایرسپیکٹیو آف بارڈرز, اور ان کو خاص طور پہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ, تو اس میں یہ کمپلیکیشن پیدا ہو گئی ہوئی ہے جسے ہم شام میں بھی دیکھ رہے ہیں,
اس صورت حال میں کہ مختلف کنٹریز مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے, تو وہ بھی اپنی جگہ ایک کمپلیکیشن ہے. لیکن اس صورت حال میں میرا خیال ہے کہ یہ والا زیادہ ہے کہ کتنی فیکچوئل ایویڈنس دی گئی ہے. جہاں تک ترکی اور امریکہ کے تعلقات ہیں تو اس میں یہ ایک ایلیمنٹ ہے, دوسرا جو ہے وہ کرد کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے جس کو مغرب اور امریکہ بھی ریسنٹلی انہوں نے امریکہ کی طرف سے بیان آئے تھے کہ وہ کردوں کو ٹرین کریں گے. شام کی سچویشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں چپکلش ہے. ہیومن رائٹس کا دوسرا ایشو ہے جو آپ نے ذکر کیا, جس کی وجہ سے جس طرح جو کل اردوغان صاحب نے تقریر بھی کی ہے اس میں شاید جو موت کی سزا ہے اس کو کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی ان کے یورپ کے ساتھ تعلقات میں خرابی آ رہی ہے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں موصل کی آزادی کی بات کرتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے. ایران کے رہبریالہ کے ایک سینئر مشیر نے عراق کی جانب سے موصل کو داعش سے آزاد کرانے کو ایران کی فتح قرار دیا ہے, اور رہبریالہ علی خامنائی کے مشیر ہیں یہ علی اکبر ولایتی. انہوں نے اخباری نامہ نگاروں کو بتایا کہ عراقی شہر موصل کو داعش سے آزاد کرانا عراق کے ساتھ ایران کی بھی فتح یابی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ماجد رفیع زادے, ان کا کہنا ہے کہ عراقی افواج کی فتح ایران کے لیے اس کے سنی اکثریت والے حریف سعودی عرب کے خلاف طاقت کے علاقائی توازن میں بہتری کا موجب بنی ہے. ڈاکٹر فرقان, اس بیان کو ہم کس حد تک درست قرار دے سکتے ہیں؟
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھا جائے تو ایران جو ہے وہ عراق کے ساتھ ایشیا ہونے کے ناطے بڑے قریبی تعلقات ہے. ایران کسی صورت میں نہیں چاہے گا کہ عراق پر جو ہے سعودی عرب اپنی جو حاکمیت قائم رکھے, اپنی گرفت قائم رکھے. ان کی ایران کے لیے دیکھا جائے تو بہت بڑی ایک کامیابی ہے جس کا وہ ایڈوانٹیج اٹھانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے شام میں بھی انہوں نے اپنی کاروائیوں کو جاری رکھا ہوا ہے. وہ ایون ترکی کے ساتھ جو ہے دیکھا جائے اس وقت ترکی کے اور سعودی عرب کے تعلقات بھی اس لیے کہ سرد مہری کا شکار ہے کہ ترکی جو ہے اس وقت ایران کا ساتھ دے رہا ہے. حالانکہ ترکی ایک شیعہ نہیں ہے, بلکہ ترکی ایک سنی ملک ہونے کے ناطے سعودی عرب کے ساتھ جتنا قریب نہیں جتنا کہ ایران کے ساتھ ہے. عراق کے ساتھ بھی ترکی کو بڑے اچھے تعلقات ہیں. ترکی چاہتا ہے کہ وہاں سے داعش کا, آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کی حکومت پر داعش کی حمایت کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا, لیکن ترکی نے جب سے شام میں اور عراق میں یہ کاروائی کی تھی اس وقت سب کو پتہ چل گیا ترکی داعش کے خلاف ہے, اور کسی صورت بھی داعش کو علاقے میں لبرشن نہیں دے گا. اس لیے ترکی خوش ہے کہ علاقے سے داعش کا مکمل طور پر صفایا ہو رہا ہے, تاکہ شام میں بھی اس کا صفایا ہو, اس سے آگے بڑھتا جائے ایران کے ساتھ. اس لیے ترکی اس معاملے میں دونوں تقریباً ایک ہی پیج پر ہیں. جی
اچھا عارف انصار صاحب, حالیہ ہفتوں کے دوران ایران کے طویل مدت کے حریف سعودی عرب کے درمیان تناؤ بڑھا ہے. جب سے سعودی عرب اور اس کے خلیج فارس کے حلیفوں نے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کیے ہیں, اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ قطر کے ایران کے ساتھ اور ایران کے دہشت گردی کے ساتھ مبینہ تعلق ہے. یہ بات تو ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں. گزشتہ کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یورپ میں بھی, اور یہاں سے امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن بھی, ریکس ٹیلرسن بھی خاص طور پر گئے کہ قطر اور یہ اس کے ہمسایہ ملکوں کے درمیان جو ایک چپکلش کی صورت ہے اس میں کوئی مصالحت کی صورت نظر آئے. آپ اس تناظر میں قطر اور سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک کے درمیان اب کسی مصالحت کا کوئی امکان دیکھ رہے ہیں؟
جی یہ چل رہی ہے بات, لیکن دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اور پوزیشن سخت ہے, اور اس میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے جہاں تک آخری رپورٹ تھی. لیکن ظاہری بات ہے اس میں دوسروں کے اسٹیکس انوالوڈ ہیں, اور امریکہ بھی اب ڈائریکٹلی بیچ میں انوالوڈ ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا گیا, سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹیلرسن بھی گئے وہاں, دورہ انہوں نے کیا, اور سعودی عرب اور جو الائز ہیں ان کے جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے انہوں نے اپنی ڈیمانڈس پیش کی, قطر نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے فی الحال. تو یہ معاملات چل رہے ہیں, ابھی کہنا قبل از وقت ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن اس دوران عراق کی سچویشن بھی چینج ہو رہی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ شام کی سچویشن میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, اور یمن کی سچویشن بھی اس میں شامل ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں وہ مل کے اس سچویشن کو امپیکٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سعودی عرب اس پوزیشن تک کیسے پہنچا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ ایک مسلسل ایونٹس چل رہے تھے, پروگریس کر رہے تھے, جس میں قطر کا رول شامل تھا, اور وز ا وز ایران ایٹسٹرا, پھر اس میں سعودی عرب کا یمن میں انوالوڈ ہو جانا, اور اب وہاں پہ جو سچویشن بنی, اسی طرح پھر جو خاص طور پہ غازہ سے ریلیٹڈ ایونٹس ہیں, پھر شام سے ریلیٹڈ ایونٹس ہیں, وہاں بھی جو صورتحال چل رہی تھی, تو یہ سب جو تھا اس میں میرا خیال ہے کہ سعودی عرب ایک پوزیشن پہ پہنچا جہاں جس کے بعد انہوں نے اب اس طرح کے اقدام لیے ہیں, تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے تبدیلی ایک دم ایکسپیکٹ کرنا مشکل ہے, کیونکہ وہ ایک پروگریشن تھی اور اب وہ ظاہر بات ہے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن سعودی عرب کے اینگل سے وہ ان کی پوزیشن یہ ایک اوور ٹائم ڈیولپ ہوئی ہے.
اچھا, اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں چونکہ اس سلسلے میں ترکی کا اپنا موقف ہے قطر کے حوالے سے. ڈاکٹر فرقان, آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, کیا ترکی سعودی عرب اور دوسرے اس کے جو حلیف ملک ہیں ان کے اور قطر کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے اپنی پوزیشن استعمال کرنے کا کچھ سوچ رہا ہے یا کر سکتا ہے, کس حد تک مؤثر طور پر؟
ہاں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, یاد ہوگا کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ میں 15 جولائی کے جو اپنا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ جلدی جو کویت اور سعودی عرب اور قطر کا دورہ کروں گا تاکہ اس علاقے میں جو بھی خلیج پائی جاتے ہیں, جو بھی کشیدگی پائی جاتی ہے اس کو دور کیا جائے. اس لیے وہ لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب قطر دونوں کے ممالک دونوں کے سربراہ سے ملاقات کریں گے اور کوشش یہ کریں گے, کہ آپ کو یاد ہوگا ترکی علاقے میں اسلامی ممالک میں تقریباً سپر ملک کی حیثیت سے, سپر طاقت کی حیثیت اوپر ہے, اور سعودی عرب بھی چاہے گا کہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ کرے کیونکہ قطر کے ساتھ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ترکی نے اپنا ایک ہوائی اڈا جو ہے وہاں پہ بھی قائم کر رکھا, اپنے فوجی جو ہے قطر میں بھی بھجواتی ہیں, مزید فوجی جو ہے وہ قطر میں جانے کا سلسلہ جاری ہے. اور سعودی عرب نے یہ پابندی لگائی تھی کہ جو 13 نکاتی فارمولہ ہے اس میں ترکی کے جو فوجی ہیں ان کو واپس کیا جائے, ترکی کے جو اڈا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے, لیکن ترکی اس سلسلے میں چاہتا ہے کہ وہ اپنا اڈا ختم کرنا نہیں چاہتا, قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. اس لیے اگر دونوں ممالک کے درمیان اگر دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکتا ہے تو وہ صرف ترکی ہی لا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صدر رجب طیب ایردوان جو ہے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے خاص طور پر قطر پر, اور سعودی عرب کے فرما رواج شاہ کے ساتھ بھی, شاہ سلمان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور اسی وجہ سے کامیابی بھی مجھے لگتا ہے کہ کامیابی
ہو سکے گی,
قطر کا مسئلہ کو حل کر دیا جائے گا. جی
اچھا, اب یہ آخری ہمارا آج کے ہماری سیگمنٹ کے یہ آخری خبر ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے دونوں ماہرین سے. اسرائیل نے کہا ہے کہ مقدس مقام ماؤنٹ ٹیمپل کو اتوار کے روز دوبارہ کھول دیا جائے گا. یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے دونوں کے لیے مقدس ترین سمجھا جاتا ہے یہ مقام, اور جمعے کو یہاں پر 3 عرب اسرائیلی عرب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے سالوں کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جو کہ ہلاکت خیز اس طور پر سامنے آیا. اسرائیلی حکام نے سلامتی کے خدشات کے پیش نظر اسے نماز جمعہ سے پہلے ہی بند کر دیا تھا. ہفتے کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن جاہو نے ایک بیان میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے قدس شریف اور یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کو اتوار کی دوپہر مسلمان عبادت گزاروں, سیاحوں اور یہودیوں کو لیے کھول دیا جائے گا. امریکہ نے یروشلم میں پیش آنے والے مہلک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر افسوس کا اظہار کیا. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ مقدس شہر یروشلم, جس کا مطلب ہے شہر امن, دہشت گردی کی جائے وقوع بن گیا. امریکی عوام اس پر دل گرفتہ ہے اور متاثرین کے خاندانوں کے لیے دعا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ امن کے حصول کے منافی ہے اور ہمیں اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جڑ سے ختم کرنا ہوگا. عارف انصار صاحب, آج کل دہشت گردی کے واقعات میں کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انتہا پسند کسی بھی مقام کو یا کسی بھی جان کا احترام کیے بغیر اپنی کاروائیوں سے گریز نہیں کرتے. مقدس مقامات کو اس انتہا پسندی سے بچانے کے لیے کیا کوئی اضافی اقدامات کرنا پڑیں گے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
جی, یہ علاقے جو ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا بہجت دو تو جو ابراہمک ریلیجن, تو ان سب تینوں کے لیے ہی مقدس ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ مقدس مقامات ہیں, اور یہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ, اور اسی وجہ سے کنسرن زیادہ ہے جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ کافی عرصے بعد وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے.
جی,
اور اسی لیے شاید اسرائیل نے اقدام بھی لیے ہیں کہ ری ایویلویٹ کریں سیکیورٹی کو وہاں پہ, اور اس کے مطابق جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی جائے. لیکن میں ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے وہاں پہ یروشلم میں, اور وہاں پہ یہ سب مذاہب خاص طور پہ جو یہودی اور مسلمان کٹھے رہتے ہیں, اور مقدس مقامات بھی ایک ہی جگہ ہیں, اور یہ اولڈ کوارٹر کے اندر ہے. میں یہاں وہاں جا چکا ہوا ہوں تو مجھے اس کا اندازہ ہے, اور ان کے گیٹس کے اندر سے جا کے وہاں پہ ان کو اسرائیلی سیکورٹی سے گزرنے کے بعد آپ مسجد کے اندر جا سکتے ہیں جہاں پہ ڈوم آف دا راک لوکیٹڈ ہے. تو یہ کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ پولیٹیکل سینسیٹیوٹیز ہیں اور جو ہی یہاں پہ کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ریلیجن کی دل آزاری نہ ہو اور وہ کوئی وائلنس میں نہ ڈیولپ ہو جائے. اور اس کی بھی ماضی میں کافی پریسیڈنس ہے, میں ان واقعات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا
جی.
تو اسی لیے جو ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس صورتحال میں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے, اور اسی لیے جو میرا خیال ہے عباس صاحب کی طرف سے بھی بیانات ہیں, انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا اس واقعے کو, کہ کوئی بھی ایسی سچویشن نہ بنے کہ حالات ویسے ہی کافی ٹینس ہیں اور اس میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کافی حالات کو خراب کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیلنج اپنی جگہ ہے کہ ری ایویلویٹ کیا جائے اور اس کو پریونٹ کیا جائے کہ, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں بڑا سوال تو یہی ہے کہ مڈل ایسٹ پیس پروسیس کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے آگے اور اس میں ڈیڈ لاک قائم نہ رہے بہت عرصے تک.
ڈاکٹر فرقان, آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جس طرف اشارہ کیا ہے عارف انصار صاحب نے اور بات کی جا رہی ہے اسی بات کی کہ مشرق وسطی پیس پروسیس جس کے بارے میں پہلے بہت بات کی جاتی تھی, بہت شدت کے ساتھ اس پر بات کی جاتی تھی, اس کے لائے عمل کے بارے میں بات کی جاتی تھی, لیکن کچھ عرصے سے جب سے داعش کا وجود سامنے آیا اور انتہا پسند اس گروپ کے وہاں شام میں اور عراق میں آنے کے بعد یہ معاملہ کافی حد تک کٹائی کا شکار ہو گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی جیسے جو اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں کیا ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ امن کے عمل کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے لائے عمل کے لیے کوشش کی جائے؟
ہاں بالکل صحیح فرمائے, ترکی کے علاقے میں اثر و رسوخ تو بہت زیادہ ہے, خاص طور پر عراق, سعودی عرب, قطر وغیرہ پر بھی, اور خاص طور شام کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن شام کے ساتھ تعلقات کشیدہ چلے آ رہے ہیں, لیکن ترکی ہمیشہ یہی چاہتا رہا ہے کہ اس مسئلے کو پورا عام طریقے سے حل کیا جائے, جیسے کہ مسئلہ فلسطین حل نہ ہونے کی وجہ سے باقی جو مڈل ایسٹ کا پروسیس وغیرہ جو ہے, مڈل ایسٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی وہ نیگیٹو سطح پر ہوتی رہی, کبھی پوزیٹیو سطح پر یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس لیے لگتا ہے کہ ترکی کو خود جو ہے علاقے میں آ کر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ترکی جو شام میں پھنس چکا ہوا, ترکی کو وہاں سے بھی نکالنے کے لیے ترکی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, خاص طور پر قطر کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ مل بیٹھ کر, پھر اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات جو ہیں پہلے تو بڑے اچھے رہے ہیں, لیکن وہ جو واقعہ جو ہوا تھا اس کے بعد ترکی کو اسرائیل کے تعلقات میں سخت مہری آ گئی تھی, لیکن اب پھر بھی یہ تعلقات پھر ایک دفعہ جو ہے بڑے گرم جوشی سے دیکھے جا رہے ہیں, اور لگتا ہے یہ کہ ترکی اس سلسلے میں مین کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن ترکی کے اس وقت ترکی پر بھی بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ترکی پر شام کا مسئلہ ہے, عراق کا مسئلہ ہے, ایران کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, قطر کے ساتھ تعلقات ہیں, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ اس وقت منفی صورتحال اختیار کی ہے, ترکی جب تک اپنے حالات کو بہتر نہیں کرتا علاقے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گا, اس لیے لگتا ہے کہ ترکی کو پہلے اپنے حالات بہتر کرنے پڑیں گے اور شام کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے, پھر جا کر جو ہے ترکی اپنا مؤثر کردار جو ہے وہ علاقے میں ادا کر سکے گا. جی
بہت شکریہ. بالکل آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس, میں عارف انصار صاحب سے پوچھتی ہوں. عارف انصار صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انتہا پسند گروپوں کو یہاں وہاں شکست تو دے لیتے ہیں, جیسے عراق میں شام میں داعش کا کافی حد تک ان کو محاصرہ کر لیا گیا, ان کو محدود کر دیا گیا, لیکن ان کی نظریاتی جو وہ فالوشپ ہے یا فالوشپ ہے وہ نہیں کم ہوتی, اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے؟
جی وہ آئیڈیولوجیکل لیول پہ بیچ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس وار کا ایک جو پہلو ہے آج جو ہمیشہ کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم میں جو اسپیکٹس ہیں اس میں ایک یہ والا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئیڈیالوجی, فائنینسز, اور ظاہری بات ہے ٹیکٹیکل لیول پہ بھی ہمیشہ جنگ چلتی ہی رہتی ہے, لیکن یہ آئیڈیالوجیکل لیول پہ نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا, اس میں ہمیشہ پھر وہی دیرینہ مسئلے آ جاتے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ انہیں ایگزامپلس کو یوز کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ پیس پروسیس کا جو ہے عرب اسرائیلی مسئلہ جو ہے, فلسطینی اسرائیلی مسئلہ جو ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلا یا نکل رہا, وہ اس کو پھر یوز کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے دوسرے جگہوں پہ جو دیرینہ مسئلے پھنسے ہوئے ہیں, خاص طور پہ آپ کہہ لیں کشمیر کا, اس کا بھی ایکسپلائٹ ہوتا ہے
جی.
اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل سولوشنز ہیں ان کی طرف پیش رفت ہو اور وہ دیکھا بھی جا سکے, تاکہ جو ایکسٹریمسٹ میسج ہے وہ آئیڈیالوجیکل لیول پہ ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے استنبول سے ڈاکٹر فرقان حمید اور یہاں واشنگٹن سے عارف انصار. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے شیاوک گانگ چانگ. بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے, اپنے تمام تجزیہ کاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی, اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔